أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان، واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. سورہ تغابن کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 10 مدنی سورتوں کا جو ہے گلدستہ 27 پارے کے آخر سے شروع ہو کر 28 پارے کے اختتام تک چلتا ہے. ان میں یہ 8 سورت ہے. 2 سورتیں ابھی بقایا ہیں، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم. لیکن یہ کہ ان سورتوں میں جو 5 سورتیں مسبحات کہلاتی ہیں، جن کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے. سب سے پہلی سورہ حدید، پھر سورۃ الحشر، پھر سورۃ الصف، پھر سورۃ الزمعہ، اور یہ آخری سورۃ التغابن. اول و آخر کے مابین بڑی گہری مشابہت ہے. وہ مشابہت آپ پہلے 2 درسوں میں نوٹ کر چکے ہیں کہ سورہ حدید میں پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں انتہائی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، اور بلند ترین علمی سطح پر بحث ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ مشکل ترین آیت بھی ہے قرآن مجید کی، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلی 4 آیات اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان پر مشتمل. پھر وہاں ہم نے دیکھا تھا، یاد ہوگا، کہ ان 6 آیات کے بعد آمنوا باللہ ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہ، 7 آیت تھی. یہاں یہ ہے کہ 4 آیات کے بعد 3 آیتیں اور آئی تھیں، جس میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کا بیان بھی آیا. پھر آیت آئی فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر خبیر. تو بہت ہی مناسبت چلی آ رہی ہے. البتہ اس میں ایک بات آج نوٹ کر لیجیے، سورہ حدید کی ابھی جو میں نے آیت آپ کو سنائی، اس میں 2 چیزیں آئی تھی، آمنو اور انفقو، ایمان لاؤ اور خرچ کرو، 2 چیزیں، کھپا دو، لگا دو. اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پرکار کے یہ دو ٹانگیں جو ہوتی ہیں کھول دی جائیں، اس طرح یہ آمنو اور انفقو کو کھول دیا گیا ہے، اور درمیان میں بہت سے تقاضے جو ایمان کے ہیں انہیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لہذا سورت ختم ہوگی اسی مضمون پہ، چونکہ میں نے آیت جو ہے آخری آیت تک پڑھ دیا ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. آخری مضمون یہی ہے. تو آمنوا اور انفقوا، لیکن اس کے درمیان ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں، کچھ مضمرات ہیں جنہیں کھول کر بیان کیا. وہ اس کا بیان جو ہے ہمارے ہاں دو درسوں میں مکمل ہوگا. یہ جو آٹھ آیات ہیں دوسرے رکوع کی، پانچ کا مطالعہ آج ہم کریں گے، بقیہ تین انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بس اس کا اعادہ کر دوں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اس سورت کے جو دو رکوع ہیں ان کے مابین تقسیم جو ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے. پہلے رکوع میں ایمان کا بیان اور ایمان کی دعوت، دوسرے رکوع میں ایمان کے تقاضے اور ان کو پورا کرنے کی پرزور تلقین. پہلے رکوع کی دس آیات میں سے سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان نریشن، اور اس کے بعد فآمنوا باللہ، اب یہ ایمان کی دعوت ہے تین آیات میں. یہ جو آٹھ آیتیں ہیں دوسرے رکوع کی، ان میں بھی پانچ آیات میں ایمان کے مضمرات اور تقاضے ان کو کھول کر بیان کر دیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ سے اب اس کا تقاضا شروع کیا کہ اگر واقعاً ایمان لائے ہو تو پھر اب یہ تقاضے پورے کرو. ایک لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے ایمان کے مضمرات اور اس کے تقاضے، یہ کون سے ایمان کے مضمرات ہیں؟ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اقرار باللسان. ایک ایمان ہے حقیقی ایمان جو قلبی یقین کی صورت اختیار کرے. یہاں بحث اس قانونی ایمان سے نہیں ہے، اور حقیقی ایمان ہے وہی جو دل میں جادوگری ہو جائے، یقین کی صورت اختیار کر لے، یقین پیدا کرے، لادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پگپوئی. وہ ایمان در حقیقت کیا ہے؟ جرمن زبان کی ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، ویلٹن شواب. یہ کائنات کی تعبیر ہے، یہ ایک نظریہ ہے کائنات کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں. ان چیزوں کو ماننے کے بعد لازماً کچھ تقاضے ہیں اس کے. اس شخص کا تصور کیجئے جسے یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن میرے ساتھ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی شے اس کی قدرت سے خارج نہیں، اور مجھے مرنے کے بعد لازمن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، میرا محاسبہ ہو کر رہے گا، پھر مجھے اس کا بدلہ مل کر رہے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَا نَارٌ أَبَدًا. پھر اللہ نے بڑا مجھ پر فضل کیا ہے کہ اگرچہ اس نے مجھے عقل سے نوازا، میرے اندر بدی اور نیکی کا ایک شعور بدیت کیا، مزید اس نے فضل کیا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اپنے برگزیدہ بندوں پر وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت جو ہے ارسال فرمائی، اور ان کو مامور کیا کہ وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اس راہ ہدایت کو مبرہن کر دیں، واضح کر دیں، روشن کر دیں. یہ ہے تین چیزیں کہ جن کو مان کر کوئی شخص مسلمان بنتا ہے. لیکن ماننے ماننے کا فرق ہے، ایک ماننا ہے صرف ماننے کے درجے میں، مان لیا اقرار باللسان. اس صورت میں تو سورہ صف میں جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قول کچھ اور عمل کچھ اور، قولاً ایمان بالآخرہ اور عملاً سارا ایمان دنیا پر ہے، ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے، ساری انسان کی سعی و جہد دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی وہ ختم کیے بیٹھا ہے، کہتا یہ کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. قولاً ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، اللہ کے قانون پر، حقیقتاً زندگی میں نظر آ رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا، قرآن نے کس شے کو حلال ٹھہرایا، کس کو حرام ٹھہرایا، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہ عوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے. تو جس پر تبصرہ کیا گیا بڑا بھرپور کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر وقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تو وہ تو ہے معاملہ علیحدہ، اس سے بحث اس وقت نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیجیے۔ تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جس کے دل میں یقین ہے، جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے، جس کے بارے میں سورہ حدیث کی وہ آیت آپ نے پڑھی کہ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ نے اسے تاریکیوں سے نکال لیا ہے، نور ایمان میں اللہ نے لے آیا ہے۔ اب ان کی زندگیوں میں کیا نتائج نکل لیتا ہے، اس ایمان کا کیا نتیجہ مترتب ہونا چاہیے ان کی سوچ پر، ان کے نقطۂ نظر پر، ان کے زاویہ نگاہ پر، ان کے ویلیو سٹرکچر پر، ان کے نظام اقدار پر، ان کے طرز عمل پر۔ آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نقطۂ نظر ہو واقعتا انسان کا اور پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بابر بعیش گوش کے عالم دوبارہ نہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدهر، نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں سوائے گردش فلک کے، آپ سے آپ کی چکی چل رہی ہے پیس رہی ہے، باقی یہ کہ کسی نہ ہستی کو ہم مانتے ہیں کہ خالق ہے اور مدبر ہے، نہ کسی دوسری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اس کی زندگی میں، بابر بعیش کو کہ عالم دوبارہ نہیں، اب جہاں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے ڈالو، جو عیش کر سکتے ہو کرو، اس چکر ہی میں نہ پڑو کیا جائز ہے کیا نہ جائز، کیا صحیح کیا غلط، بے وقوفی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا میں جو نظام احتساب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یہاں کے پولیس پرچے کا حفاظت کر لو کہیں، باقی یہ کہ آگے بھی پوچھ تاچھ تو کوئی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تو زندگی جو ہے بڑی عارضی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کے انہیں معلوم ہوتا۔ جس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے اب اس کا ویلیو اسٹرکچر بالکل بدل جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کی زندگی میں اس کے طرز عمل میں انقلاب آ جائے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، لیکن آج جو پانچ آیات ہمیں پڑھنی ہیں ان میں ایک عجیب سائنٹیفک انداز میں، ایک عجیب ترتیب میں پانچ ثمرات یا نتائج، اب میں نے مثمرات کہے تھے اور اب ثمرات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مثمرات کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیزیں کسی شہر میں پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ ہیں، مضمر کہتے ہیں چھپی ہوئی شہر، ضمیر ہمارے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے، وہ ضمیر ہے چھپی ہوئی شہر۔ تو مضمرات ایمان کے ہیں، ایمان میں امپلائڈ ہیں کچھ چیزیں کہ جنہیں کھول کر یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ اس کے مضمرات ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی مثال سمجھیے جیسے کہ کلی ہے، اس کے اندر پتلیاں ہوتی ہیں لیکن بند کلی ہے، پتیاں نظر نہیں آ رہی، پتی وہ کلی کھلتی ہے، وہی پتیاں جو موجود تھی نمایاں ہو گئی، کہیں باہر سے نہیں آئی ہے لیکن پہلے وہ ظاہر نہیں تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ تو جو شے مضمر ہے اسے ظاہر کرنا، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ثمرات، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ دیکھیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آم کا درخت ہے تو وہ درخت ایک تدریج کے ساتھ ارتقا کرتے ہوئے پروان چڑھتا ہوا جاتا ہے، اس میں آم لگتا ہے۔ اگر درخت کا جو بیج تھا، جو گٹھلی تھی، وہ صحت مند تھی، زمین بھی جس میں کہ وہ گٹھلی ڈالی گئی، دبائی گئی، وہ بھی صحت مند زمین تھی، اس کے اندر پوٹینشیلٹیز تھیں، استعدادات تھیں، تو آم کا درخت وجود میں آئے گا اور ایک وقت میں آ کے اس میں آم کا پھل لگے گا۔ تو یہ ثمرات، ایمان کو بھی سمجھیے وہ ایک درخت ہے، لیکن وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہے، اس کے ثمرات ہے۔ اگر واقعی ایمان ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، کچھ پھول اس پر کھلیں گے، کچھ پھل اس پر آئیں گے۔ وہ پھول اور پھل کیا ہیں ایمان کے؟ اب ویسے تو یہ کہ ان کو بیان کیا جائے تو لمبی داستان ہو جائے گی، یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ پانچ آیات میں سمو دیا گیا، اور ان پانچ آیات میں بظاہر آدمی جب ان کو پڑھے گا تو معلوم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے نس کہہ رہا ہوں، کہ بالکل انمل بے جوڑ کی باتیں ہیں، ایک بات مشرق کی، ایک مغرب کی، ایک یہاں کی، ایک وہاں کی، بظاہر کوئی ربط نہیں۔ یہ مسئلہ ذرا آج ایک دو منٹ میں لے لوں اس پر کہ سمجھ لیجیے، قرآن مجید ہماری دنیا کی دوسری تصانیف سے بالکل مختلف کتاب ہے، وہاں چیپٹرز ہوتے ہیں معین، اور اس چیپٹر کا جو کنٹینٹس ہیں ان کا خلاصہ اس کے عنوان میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عنوان جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا کچھ ہے، کس چیز پر بحث ہوئی۔ اور پھر یہ کہ دنیاوی تصنیف کا عیب ہے، جو مضمون اس چیپٹر میں بیان ہو گیا اسے پھر نہیں ریپیٹ کریں گے آپ، تو آپ مصنف نہیں تھے. ایک چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو گئی، اب آگے بڑھ گئی دوسرے چیپٹر میں، اب پچھلی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی. پھر چیپٹر میں آپ سب ہیڈنگ قائم کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے اس چیپٹر کا کس ترتیب کے ساتھ آگے جا رہا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی صورتیں جو ہے چیپٹر نہیں ہے، جس کے نام اس کے مضمون پر دلالت ہی نہیں کرتے، محض بطور علامت ہے. سورۃ البقرہ، اب یہ گائے کی صورت اس معنی میں نہیں ہے کہ گائے کی اناٹومی اور گائے کی فزیولوجی اور گائے کے فوائد اور گائے کے جو بھی اور اوصاف ہیں اس میں بیان کیے گئے. وہ تو گائے کا ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل، تو یہ صرف بطور علامت نام ہے، پھر نیچے کوئی سب ہیڈنگ نہیں ہے. لہذا اب یہ کام در حقیقت قرآن کے قاری کا ہے، اس کے طالب علم کا ہے، اسے یہاں ربط خود تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے بار بار کیا ہے کہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید کا اندوز انداز جو ہے، اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ڈیوائن اوریشنز کی ایک کلیکشن ہے، ایک مجموعہ خطبات الہیہ، اللہ کے خطبے ہیں مختلف اوقات میں جو نازل ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خطبوں ہی کی شکل میں حضور نے ڈیلیور کیا ہے، انہیں سنایا ہے لوگوں کو. کتابی شکل میں لکھا ہوا قرآن نازل نہیں ہوا، اور نہ کتابی شکل میں لکھا ہوا منتقل کیا حضور نے، یہ تو بعد میں ہوا ہے، اس کی جو ترتیب ہوئی اور پھر جمع کیا گیا کتابی شکل میں با بین الدفتین، یہ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. اصل قرآن زبان سے زبان کو گیا ہے. تو یہ ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں مضامین دوہرا دوہرا کراتے ہیں. کتنا آدم و ابلیس سات سورتوں میں موجود ہے، لیکن ہر سورت کا اپنا ایک مضمون ہے. اس مضمون میں قصہ آدم و ابلیس کا وہ پہلو آئے گا جو اس مضمون سے متعلق ہے، دوسری جگہ اسی قصے کا ذکر ہوگا تو وہ کسی دوسرے رخ سے ہوگا کہ جو اس سورت کا جو ایکسس ہے، اس کا عمود ہے جو اس سے متعلق ہے. لہذا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ربط اور ترتیب قرآن میں تلاش کرنی ہوگی، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں کی ترتیب سے بات ہو رہی ہے. اب یہ جو پانچ آیات ہیں اس کے لیے پہلے سے سمجھ لیجئے کہ ترتیب کیا ہے اس میں، تاکہ آسانی ہو جائے. دیکھیے، ایک انڈیویجول کو فرض کیجئے، ایک انسان، میں بھی ایک فرد ہوں، آپ بھی ایک فرد ہیں، زید بکر عمر سب ایک فرد ہیں. ایک فرد پر اس کی شخصیت جو ہے، اس کے دو رخ ہیں، کچھ حالات اس پر وارد ہوتے ہیں، تکلیف آ گئی، کوئی مسرت کا موقع آ گیا، بیماری آ گئی، صحت ہو گئی، کوئی مقدمہ اچانک آ پڑا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا، یا کوئی بہت بڑا اچانک گین ہو گیا. یہ چیزیں ہیں جو اس پر وارد ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جن سے انسان تاثر قبول کرتا ہے، یہ اس پر مؤثر ہیں، اثر انداز ہوتی ہے. یہ اس کی شخصیت کا ایک ریسیپینٹ پہلو ہے، وصول کرنے والا، کہ خارج سے حالات اور کیفیات اس پر وارد ہو رہی ہیں. اس کی انڈیویجول شخصیت کا دوسرا پہلو کیا ہے، اس سے کچھ اعمال صادر ہو رہے ہیں. یہ صدور، صادر ہونا، یہ اس سے خارج ہو رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے کوئی عمل ہوا ہے، اس کی آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، اس کے پاؤں کہیں چل رہے ہیں، اس کا ذہن کوئی نقشہ بنا رہا ہے، کوئی عزائم جو ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے، امنگے ہیں، ملبلے ہیں، یہ مختلف اعضاء و جوارے ہیں جس سے اس کے اعمال قابل ہوتے ہیں. انسانی شخصیت کو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے فرض کر کے اس کے یہ دو ایسپیکٹ سامنے رکھ لیجئے. ایک وہ حالات و کیفیات جو انسان پر وارد ہوتی ہے، ایک وہ افعال و اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں. یہ ایک انڈیویجول کی شخصیت کے دو مختلف. اس کے بعد یہ کہ انسان گریگوریس اینیمل ہے، مل جل کر رہتا ہے، متمدن حیوان ہے. اب اس کی انڈیویجول شخصیت کے گرد کچھ غلاف ہیں، کچھ رشتے داریاں ہیں جن میں یہ جکڑا ہوا ہے. کسی کا یہ بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، یا کوئی کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. پھر قبیلہ ہے، قبیلے کے بعد قوم ہے. یہ ایک جکڑ بند ہے، ایک معاشرتی تعلقات تھا، علائق دنیا بھی تھا جس میں انسان بند ہوتا ہے. اور دوسرے مادی جو اسباب و وسائل ہیں اس زندگی کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں اس کی شخصیت گھری ہوئی ہے، یہ گویا کہ غلاف ہے جو اس کی شخصیت کے گرد لپتے ہوئے. اب ان چیزوں میں ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات کے ضمن میں اب اس کا نقطۂ نظر کیا ہو جائے گا، اس سے صادر ہونے والے اعمال میں ایمان کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا، کیا اثر مترتب ہوگا، علائق دنیاوی ان کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا ہوگا، مال و اسباب دنیاوی اس کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا ہوگا. اگر یہ چار چیزیں واضح ہو جائیں تو گویا کہ اصول معین ہو گئے، باقی اب اس کی شرحیں ہوگی. جیسے ایک درخت کی چار بڑی بڑے تنے سے چار شاخیں نکلی، اب شاخ در شاخ وہ بہتر کی جائے گی، لیکن یہ کہ یہ چار شاخیں اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو پھر گویا کہ آگے جو ہے اس خاکے میں تفصیل کا رنگ انسان جو ہے خود بھر سکتا ہے. ان چار ایکٹرس کو ذہن میں رکھیے. اور اب آئیے سب سے پہلی شے، انسان پر وارد ہونے والے حالات و کیفیات قوائد. ان میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوشگوار ہیں، کچھ ایسے جو ناگوار ہیں. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہے. ایک شخص کے جو خدا کو یا جانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، یا مانتا ہے تو سرسری طور پر مانتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اس کی معرفت جو ہے وہ جاگوزی نہیں ہوئی، وہ کیا سمجھے گا جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو اندھا بہرا مادہ ہے، کوئی قوتیں ہیں، فزیکل فورسز ہیں، ان کا انٹر پلے ہے، اسے یہ حالات و واقعات وجود میں آ رہے ہیں. اس سے مجھے کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ گیا ہے، کبھی کوئی اور ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، کوئی عزیز میرا فوت ہو گیا ہے. اب ایک ایسا شخص جو ہے، پھر یہ کہ جو کچھ اس پر بیت رہی ہے، خوشی والی چیزوں سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا، فخر و غرور پیدا ہو جائے گا، لیکن تکلیف دہ شے جو ہے اس سے وہ بہت متاثر ہوتا ہے، اس کے اعصاب پر اس کا بڑا دباؤ پڑتا ہے، اس کا وہ اثر قبول کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک سلسلہ اسباب ہے جسے ہو کر آ رہی ہے. آگ لگ گئی، لیکن کیسے لگ گئی؟ اچانک لگ گئی. اس کائنات کا کوئی مدبر نہیں ہے پھر کہ جو کنٹرول کر رہا ہو اس کو. اگر اچانک لگ گئی، خود بخود لگ گئی، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ جو قوتیں ہیں اب خود کا فرما ہے، کسی کا ارادہ، کسی کی مشیت اسے کنٹرول نہیں کر رہا. تمہارا عزیز کوئی فوت ہو گیا، کیا خود بخود فوت ہو گیا؟ یا یہ کہ کوئی یحیی و یمیت، جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آیا، لہو الحمد، لہو الملک و لہو الحمد، اور سورہ حدید میں آیا یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. اگر یہ یقین ہے تو اگر کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو کیا اس کے اذن کے بغیر آ گئی؟ اگر اس کے اذن میں ہے، اس کی مشیت میں ہے، اس کی اجازت سے ہوا ہے، تو کیا وہ اندھا پہرا ہے معاذ اللہ؟ کیا وہ تمہارا دشمن ہے؟ کیا وہ تمہارا بدخواہ ہے؟ معاذ اللہ، سبح معاذ اللہ. جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر مضمر ہے، کوئی بھلائی ہے، اگرچہ تمہیں اپنی بھلائی نظر نہیں آتی، تم شارٹ سائٹڈ ہو، تم صرف سامنے کی چیز دیکھ رہے ہو، دور کی بات نہیں دیکھ رہے. اصان تو ہب شیئن وہ شر القو بس آپ کا تک شیئن وہ خیر الق. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تم پسند کرو، در حال کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے، شر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور حقیقت میں وہی تمہارے لیے خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب دیکھیے ایٹیٹیوڈ بدلے گا، جیسے جیسے یہ حقائق انسان پر منکشف ہو رہے ہیں، اب اس کا ان حوادث، ان واقعات، ان مسائل، ان مشکلات، ان تکالیف کے بارے میں نقطۂ نظر بدلتا چلا جاتا ہے. اس میں اب شکوہ اور شکایت اور جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کا نام ہے تسلیم و رضا. جو ہو رہا اس کائنات میں بغیر اذن رب نہیں ہوا، چاہے کتنے ہی واسطوں سے ہو کر ہوا ہو، کتنے ہی سلسلہ اسباب درمیان میں انٹروین کر رہا ہو، اصل مسبب الاسباب اللہ ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جوڑی نہیں کرتا. تو جو مجھ پر آیا وہ اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں آیا، اور وہ میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہتا ہے، وہ میری خیر اور میری بھلائی سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، لہذا چاہے فی الفور کوئی شے مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے اسے کسی شکوے اور شکایت کے بغیر پورے تسلیم و رضا کی کیفیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ ہے ایمان کا پہلا نتیجہ ان حوادث کے بارے میں کہ جو انسان پر وارد ہوتے ہیں. اگرچہ لفظ دیکھیے یہاں آیا ہے ما صاب من مصیبت, نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی. اصابہ یصیبو کسی چیز کے اوپر واقع ہو جانا, جو ہم پر حالات واقع ہو رہے ہیں. لفظ اس میں اطلاق ہوگا دونوں چیزوں پر, چاہے وہ ہمارے لیے دل خوش کن ہے اور چاہے وہ ہمارے لیے ناگوار ہے. پڑھنے والی شے ہے جو آ رہی ہے, ما اصابہ من مصیبت, لیکن ہم اردو میں مصیبت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں صرف اس شے کے لیے, اور عربی میں بھی غالب استعمال اسی کے لیے ہے کہ جو ناگوار ہے, تکلیف دہ ہے انسان کے لیے, پسندیدہ کیفیت نہیں ہے. لیکن لفظ جان لیجئے کہ یہ کور کرتا ہے دونوں, جو بھی واقعہ ہوا ہے, جو بھی حادثہ ہوا ہے, جو بھی آپ پر ایک صورت جو ہے واقع ہو گئی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے, اس کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں. سورہ حدید کے الفاظ یاد کیجئے, هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش تخت حکومت پر متمکن. سورہ سجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے, یدبر الامر من السماء الى الارض, مدبر وہ تھے, تدبیر ہے ان کی, اگرچہ اس کی تدبیر بڑی لمبی ہے, ان کی بڑی لانگ پلاننگ ہوتی ہے. تمہاری تقویم جو ہے تمہارا کیلنڈر بڑا چھوٹا ہے, تم بہت گھبرا جاتے ہو. اللہ کا دن جو ہے وہ 10,000 برس کے برابر ہے, اللہ کی تقویم اور پلاننگ اسی کے حساب سے. لیکن بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے بظاہر میرے یا آپ کے لیے وہ شر بن گیا ہو, لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی ان دی لانگ رن آخر کا اس کے اندر سے خیر برآمد ہوگا. لہذا جو بھی ہو, ہر کے ساتھی مارے عین الطاف, سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یاد میں آئے. کوئی شکوا, کوئی شکایت, کوئی جھملاہٹ, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کس نے کر دیا. ہاں اے فلک کے تیر جمع تھا ابھی آر, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. یہ شکوے, یہ رنج, یہ غم, یہ در حقیقت یہ محجوبیت کی علامت ہے, اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے, معرفت خداوندی سے محروم ہونے کی علامت ہے. جہاں ایمان آئے گا اور یقین ہوگا کہ پکا تک اس کے علم کے بغیر جنبش نہیں کھاتا, وہاں تسلیم و رضا کی کیفیت. یہاں ذرا میں چاہوں گا کہ تقابل کر لیں. سورہ حدید میں نے کہا تھا اول و آخر بہت گہری مناسبت ہے دونوں صورتوں میں. اس آیت کا ترجمہ پہلے مکمل کر لیں, ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن, اذن رب کے بغیر پکا تک جنبش نہیں کرتا. البتہ اس لفظ اذن کا اور اللہ کی رضا کا فرق ہے. میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں, نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کے اذن کے بغیر نہیں رہی. لیکن اللہ راضی ہے یا ناراض, یہ بات علیحدہ ہے. میں نے ہاتھ کس نیت سے اٹھایا, کس ارادے سے اٹھایا, چوری کے لیے اٹھایا یا کسی کی خدمت کے لیے, کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اٹھایا, اس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں اجر یا سزا کا مستوجب ہو جاؤں گا. لیکن ہاتھ نہیں اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن ہوا, اس لیے کہ وہ کنٹرول کیے ہوئے پوری کائنات, ورنہ وہ قادر مطلق آ رہا ہے. ہر شے آزاد ہو گئی, اپنی مرضی سے حرکت کر رہی ہے. پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, پھر اس کا تخت حکومت جو ہے گویا کہ وہ تو ڈاوا ڈول ہے, اس کا تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. اس اللہ پر ایمان کہ جو اس کائنات پر مستولی ہے, جس کا تخت کائنات, تخت حکومت پر تسلط ہے. ثم استوى على العرش, یہ ہے اس کا نتیجہ کہ کوئی شے اذن رب کے بغیر وجود میں نہیں آتی. رضا علیحدہ شے ہے, بالکل علیحدہ شے, وہ میں بعد میں بیان کروں گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ, دیکھیے نوٹ کیجیے, یہ ایمان کا نتیجہ ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یہد قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس بات کی ہدایت دے دیتا ہے. تسلیم و رضا کہ حد تھا کہ یہ مارے الطاف, نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیزت سرے دوستاں سلامت سے اُسل جرا آسمائی. اے اللہ جو تیری طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں, کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت, یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس میں اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا, یقیناً اس میں میری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, اس لیے میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں, میں تیرے اس فیصلے پر کوئی شکوا اور شکایت نہیں کرتا. یہ کیفیت جو ہے تسلیم و رضا کی. اب اس کا دیکھیے تعلق اس چیز سے جوڑا, واللہ بکل شیء علیم, دو چیزیں ہیں جس کے درمیان یہ بات آ گئی, اذن رب اور علم رب. علم رب سے باہر کچھ نہیں, ہر شے اس کے علم میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پر جو کچھ ہو رہا ہے, کسی دشمن نے میرے اوپر جو کچھ حملہ کیا ہے, وہ اللہ کے علم میں نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہے, علیم بصیر, ہر جگہ موجود, ہر آن خود چشمدید گواہ ہے ہر واقعے کا. ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں, کوئی شے اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. آپ کا دشمن اگر آپ پر گولی چلا رہا ہے تو وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہے, اور اگر اس پہ ٹریگر اس کی انگلی نے حرکت کیا دبا دیا تو اذن رب کے بغیر یہ انگلی حرکت نہیں کر سکتی تھی, اور گولی آپ کو لگی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. اگر یہ بات دل میں نہیں ہے, جس کو کہ کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو جو وصیت کی ہے انتقال کے وقت, وقایا ان کے مشہور ہیں, کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, اس کائنات میں فی الحقیقت کوئی فاعل کوئی مؤثر نہیں ہے اللہ کے سوا. اسی کو آپ کہتے کلمہ جو آپ کا تیسرا کلمہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی بھلائی کی طاقت اور قوت نہیں ہے, کوئی برائی یا نقصان پہنچا دینے والی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ. کوئی آپ کو غزن پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے, کوئی آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. جیسے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر, بلکہ غالب الحدیث قدسی ہے, اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے اگر مگر وہ جو اللہ چاہے, اور اگر تمام انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی جگن پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیے اس کا تقابل کیجیے, سورہ حدید میں یہ مضمون دو آیتوں میں آیا تھا, وہ طویل آیتیں ہیں. ما صاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم, یہ الفاظ اضافی ہو گئے, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں وہ مصیبتیں ہیں جو بڑے پیمانے پر آتی ہیں, جیسے ابھی ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا, کہیں زلزلہ آ جائے. ولا فی انفسکم, نہ تمہاری جانوں میں بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ تمہاری جانوں میں. الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, مگر وہ پہلے سے درج ہے ایک کتاب میں, اسے قبل کے اسے ہم ظاہر کریں. یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ علم الہی کی کتاب ہے جس میں ہر شے پہلے سے موجود ہے. عالم ما کانا وما یکون, جو ہونا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ نہیں, لہذا وہ اللہ کے علم کی کتاب میں درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اب آگے فرمایا لکہ لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے, جاتی رہے, موقع ہاتھ سے نکل گیا, مال ہاتھ سے نکل گیا, کوئی عزیز آپ کا فوت ہو گیا, لفظ فوت آیا ہے. لکہ لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اکرایا نہ کرو. ان اللہ واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ کوئی شیخی خورے پسند نہیں. اب دیکھیے اس آیت میں وہ بات کھل کر آ گئی جسے یہاں یہد قلبہ کے ایک لفظ میں کہا گیا. اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا, کیا ہدایت دے دیتا ہے کہ کوئی شے نکل گئی, جاتی رہی, نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو. کوئی شے مل گئی اچانک, گھر بیٹھے کوئی دولت آ گئی, چھپڑ پھاڑ کر کچھ دے دیا اللہ نے, کوئی خوشی کا موقع آ گیا, اس پہ اترایا نہ کرو. یہ دو کیفیات جو ہیں اس میں, جب آدمی کا یہ پینڈولم جو ہے سوئنگ کرتا ہے ادھر سے ادھر تک, تو اس کا میں نے ایک فارمولا بیان کیا ہے. جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ جو ہے زیادہ براڈ ہوگا کہ ذرا خوشی آ گئی تو اترا رہے ہیں اور پھولے نہیں سما رہے, ذرا تکلیف آ گئی تو یوسن کپور ہو کر بیٹھ گئے ہیں, یہ جتنا پینڈولم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ سے محجوبیت ہے اور دوری ہے. اور جتنا اللہ سے قرب ہوگا اس پینڈولم کا جو حرکت ہے کم سے کم ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ وہ صورت پیدا ہو جائے کہ انسان ایک چٹان کے مانند رہے, بدلتے ہوئے حالات سے کوئی تاثر قبول نہیں. تکلیف آئی ہے تو رب کی طرف سے, صبر ہے شکر ہے, کوئی اگر راحت آ گئی ہے رب کی طرف سے شکر ہے, اس کا احسان مانو. بلکہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بات کیا ہے کہ اس کے کئی درجے ہیں. سورۃ الفجر میں بیان کیا تھا ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کا, شکوہ کیا ہے اللہ نے, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ, جب اس کو آزماتا ہے اس کے رزق کی تنگی کر کے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. کَلَّا, ہرگز نہیں. بتائیے اس میں کیا خطا ہے, کیا غلطی ہے؟ وہ عزت کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے اور ذلت کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے, شرک تو نہیں کیا نا. ایک گمراہی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ جناب مجھ پر فلاں دیوتا کی نظر کرم ہو گئی ہے, یہ تو لکشمی بائی کی کرپا سے مجھے یہ دولت مل گئی, اب تو شرک ہو گیا. یا فلاں اس پہ ناراض ہو گیا دیوتا, یا فلاں بزرگ جو ہے ان کا غضب آ گیا ہے تو مجھے یہ نقصان پہنچ گیا, یہ شرک ہو گیا. یہ تو ہوا ولہ دلالم بعیدا, یہ تو دور کی گمراہی میں انسان نکل گیا. اس سے آگے آئیے تو ہدایت پہ آیا ہے یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عزت دی اللہ نے ذلت دی, یہ تو ہدایت ہے, اس پہ شکوا کرے گا اللہ کیوں اس پر تنقید کر رہا. اس کے اعتبار سے ہدایت ہے. دیکھیے سیڑھی ہے, وہ ممبر کی چار سیڑھیاں اگر ہیں تو نچلی سے اوپر والی جو ہے وہ پہلی کے مقابلے میں بلند ہے, تیسری کے مقابلے میں پست ہے. نہ ترکمن نہ طبقا عن طبق, ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے اور ضلالت اور گمراہی بھی درجہ بدرجہ بڑھتی ہے. تو درمیانی سیڑھی پہلی کے مقابلے میں بلند اور تیسری کے مقابلے میں پست. تو شرک کے مقابلے میں تو یہ ہدایت ہے کہ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی, یہ مجھے دولت دی, مال دیا, عزت دی, رب نے دی, اس کے مقابلے میں ہدایت ہے. اگر اس کو تنگی آ گئی, مصیبت آ گئی, کوئی فاقے آ گئے تو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا, اس شرک کے مقابلے میں ہدایت ہے. لیکن اس اعتبار سے ابھی گمراہی کے اندر انسان مبتلا ہے کہ یہاں کا یہ سراب اور دھوکہ جو ہے اس میں مبتلا ہے, یہاں کی عزت عزت نہیں اور یہاں کی یہ رسوائی رسوائی نہیں. جو ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا, ذالک یوم التغابن, عزت کا اور ذلت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا. یہ دونوں تو آزمائش ہے, کبھی دے کر آزمایا کبھی لے کر آزمایا, کبھی چھین کر آزمایا کبھی کوئی رحمت نازل فرما کر آزمایا, دونوں آزمائش. آزمائش ہونے کے اعتبار سے برابر. دیکھیں اس آیت میں یہی وجہ ہے کہ اس میں لفظ ابتلا دونوں میں آیا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, رب نے تو آزمایا تھا, کچھ دنیا کی دولت دے دی, کچھ مال اسباب دے دیا, وہ سمجھ بیٹھا مجھے عزت مل گئی, عزت نہیں ہے یہ تو امتحان ہے, آزمائش ہے. وَإِذَا وَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جب اس کو آزمایا دوسری شکل میں کہ ذرا رزق کی تنگی کر دی, ناپ تول کر, تو کہا مجھے ذلیل کر دے, حالانکہ یہ ذلت نہیں. اس اعتبار سے ہدایت کی اب اگلی سیڑھی آئی کہ یہاں کی عزت عزت نہیں, یہاں کی ذلت ذلت نہیں, دونوں امتحانی کیفیات ہیں. اس سے اوپر ایک سیڑھی اور ہے. عام آدمی جو یہاں پہنچ جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جب اللہ دے کر آزماتا ہے تو یہ ہلکا امتحان ہے, اور جب تکلیف دے کر آزماتا ہے تو یہ زیادہ بھاری امتحان ہے. ہدایت کی ایک اور منزل ہے, یہاں کی دولت, یہاں کی فراوانی, یہ زیادہ کڑا امتحان ہے بنسبت یہاں کی. انسان کی اگر صرف ضرورت پوری ہو رہی ہو, اگر یہاں کی شہرت مل گئی ہے تو زیادہ بڑے امتحان میں آ گیا انسان بنسبت اس کے کہ کوئی اسے جانتا نہ ہو. یہاں اقتدار نصیب ہو گیا ہے تو زیادہ کٹھن ہو گئی اس کی آزمائش بنسبت اس کے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو. یہاں دولت زیادہ مل گئی ہے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن بنسبت اس شخص کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سبق المفردون, جو ہلکے پھلکے تھے وہ آگے نکل جائیں گے. یہ جو بھاری بھرکم ساز و سامان لیے بیٹھے ہیں, ان کا تو جب انکم ٹیکس والے حساب لینے بیٹھتے ہیں تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. جب اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا تو وہ شکا ملا جائے, وہ جو یہاں ہلکے پھلکے تھے وہ نکل جائیں گے, اس لیے ان کا حساب اتنا ہی ہلکا. اسی کی مثال ہے امام احمد ابن حنبل کے طرز عمل میں رحمہ اللہ, جب ان پر کوڑے برس رہے تھے اور وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھا, اس وقت وہ روئے نہیں, آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, برداشت کیا. اور جب حکومت بدل گئی, اب اگلا خلیفہ جو ہے اس کا نظام کچھ اور ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے, اب اس کے ہاتھ سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں کہ یہ دربار خلافت سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. اس وقت رو پڑے کہ پروردگار میں اس امتحان کے قابل نہیں, یہ امتحان بہت کڑا ہے, یہ بہت ماری سختی کو آدمی جھیل جاتا ہے. لالچ والا امتحان جو ہے اور دنیا کی دولت کے اندر کہ جو بھی جو انسان کے لیے آزمائش مضمر ہے, یہ زیادہ کڑی ہے بنسبت اس کی. تو یہ ہے انتہا اس ہدایت کی جو وہاں سے چلی ہے. ایک بلّہ بلالم وعیدہ ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا یا فلاں آلیہ جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک یہ کہ آپ نے دونوں چیزوں کو منسوخ تو کیا اللہ کی طرف, لیکن یہاں کی عزت کو عزت سمجھا, یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا. ایک یہ کہ نہیں, یہ دونوں اصل میں امتحان ہے. اور اس سے آخری بات کیا ہے کہ بظاہر عزت والا امتحان اگرچہ ہلکا نظر آتا ہے, حقیقت میں کڑا ہے, مشکل ہے, بھاری ہے, اس میں پورا اترنا کامیاب ہونا مشکل تر ہے بنسبت اس کے جس کو حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا, جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے, آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, کہیں بہتر ہے اس سے کہ کثرت ہو, بہت مال و اسباب ہو, لیکن اس کثرت اور مال و اسباب کی جو بہتات ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے غفلت, غافل ہو جائے گا. تو ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا, اب اس کو پھر پڑھیے اس آیت کو, یہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اس کے لیے ہمارے ہاں شاعری میں مختلف جگہوں پر اس کے لیے بڑی عمدہ تعبیرات ہیں. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ مقام لکھ لیجیے, یہ صوفیہ کے ہاں دینے میں ایسا نہیں ہے, یہ چیزیں یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی. فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت ہے, کتاب المیاہ ہے, کتاب الصلات ہے, وہ ظاہر شریعت سے بحث کرنے والی چیزیں ہیں. یہ باطنی کیفیات ہیں انسان کے اندر کی, ان میں آپ کو ملے گا ایک مقام, مقامات کہلاتے ہیں یہ صوفیہ کے ہاں, ایک مقام تسلیم و رضا. جو آ رہا ہے اس پر شکوہ نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے, اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا خیر ہے, چاہے اس وقت وہ چیز ہمیں بڑی ناگوار محسوس ہو رہی. ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے. اسی لیے دیکھیے اکبر الہ آبادی نے کہا, بڑا پیارا شعر ہے, رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا, یوں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, تم ہو کون, تم اللہ کو پڑھانا چاہ رہے ہو, تمہارا علم محدود, تمہارے پیمانے محدود, یوں ہو جانا چاہیے, یوں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ ہیں کون, آپ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, تو وہ کون. اسی لیے ایک حدیث ہے, ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان, یہ لو کاش کہ یوں ہوتا, یہ در حقیقت شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے آپ سمجھ لیں کسی اور کے اذن سے ہوا, یا اللہ کے اذن سے ہوا, اللہ کے اذن سے ہوا. جب تک کوئی شے ہوئی نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا اذن کس شے میں, جب ہو گئی تو اب تو ثابت ہو گیا کہ واحد کے نزدیک کہ اللہ کا اذن یہی تھا. جب اللہ کا اذن یہ تھا تو بندے کی حیثیت سے تمہارا کام تسلیم و رضا ہے, رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. یہی شعر میں نے سنایا آپ کو, مولانا محمد علی جوہر مرحوم ایک دفعہ جیل میں گئے, ایک بچی جوان بیمار ہوئی فقو, دوسری مرتبہ جیل میں گئے, دوسری جوان بچی اسی مرض میں مبتلا. اب آپ جیل میں اس باپ کی قلبی کیفیت کا تصور کیجیے. وہاں سے نظم لکھ کر بھیجی ہے, وہ طویل نظم ہے, آخری شعر اس کا یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور, اللہ چاہتا ہے ٹھیک. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں, کل میت فی عید الغسال, ایسے ہو جاؤ جیسے کہ میت ہوتی ہے غسال کے ہاتھ میں, تو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اس پر شکوہ شکایت کیا, وائی ٹو ریزسٹ, نہ ریزسٹ ایکچوئل ہوگا اگر ریزسٹ دل میں ہونا چاہیے, کوئی اس پر رنج اور غم اور صدمہ اور یہ اور وہ, یہ چیز در حقیقت علامت ہے دوری, محجوبیت, اللہ کی معرفت سے محروم. اقبال گئے ہیں اس میں آخری کلائمیکس پر, ان کا شعر جو ہے میرے نزدیک چوٹی کا شعر ہے. برو کشید پیچا کے ہست بود مرا چوت دہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے میرے کیسے کیسے عہدے حل کر دیے کہ جو ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. میرے تو چونکہ یہ دل پسند موضوعات میں سے ہے, یہ ایمان کے وہ حقائق ہیں کہ جو بدقسمتی سے بالکل اب چونکہ ہمارے ہاں ہو گئی اسپیشلائزیشن, ان چیزوں سے بحث کی صوفیاء نے, اور صوفیاء کے اس دور میں جو ہے بورڈ ہے اس لیے کہ تصور میں بہت سی چیزیں غیر اسلامی بھی آ گئی. لہذا جدید جو ذہن ہے خاص طور پر ایکٹیوسٹ جو تحریکیں چلا رہے ہیں لوگ, ان کا اکثر و بیشتر جو ان کا حلقہ ہے وہ تصور سے بڑی قدر رکھتا ہے اور بورڈ ہے. اس موڈ میں جہاں وہ غلط چیزوں سے بچ گئے وہاں یہ جو ہیرے موتی تھے اس تصور کے دامن میں اس سے بھی انسان محروم ہو کر رہ گیا. یہ چیزیں ہماری بحث ہی سے خارج ہوتی. اس لیے میں پورے شد و مد کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ حدید میں کہا گیا ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلك على الله يقين لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. یہاں فرمایا ما صاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ والله بكل شیء علیم. یہ کون سی عظیم حقیقت ہے کہ جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں ایک مغالطہ نہیں ہونا چاہیے, وہ میں ذرا بیان کر دوں. یہ جو درمیان کا سلسلہ اسباب ہے میں نے اس وقت جو توحید کا ایک آخری نتیجہ ہے وہ بیان کیا ہے, لیکن اس میں نفی نہیں ہے ان اسباب کی. ایک شخص نے آپ کو پتھر مارا, اس ایک ایکشن میں دو کمپوننٹ ہیں. ایک اس شخص کا ارادہ ہے آپ کو پتھر مارنے کا, اس نے اٹھا کر پتھر مارا. ایک اس نے اللہ کا اذن شامل, اس دوسرے حصے کی نفی نہیں ہے. دنیا کا نظام اس پر قائم ہوگا, آپ کے ساتھ لے سکتے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ جو مجرم ہیں ان کو کیسر کردار تک پہنچا سکتے ہیں, آپ انتقام لے سکتے ہیں, اس کی نفی نہیں ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جس شخص نے آپ کو پتھر مارا لاکھ کوشش کرتا, اللہ نہ چاہتا تو آپ کو پتھر نہ لگتا. کوئی شخص کتنا ہی اچھا نشانہ باز ہے وہ آپ کو گولی مارتا, اللہ نہ چاہتا تو گولی آپ کو نہ لگتی. اس کا گولی مارنا ایک حصہ ہے اس عمل کا, اور آپ کو اس گولی کا لگ جانا بالفعل یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں یہ دو کمپوننٹ ہیں, ایک اس شخص کا ارادہ, اس کا فیل. یہ چونکہ ارادی فیل ہے لہذا وہ مکلف ہے جزا و سزا کا. نیک کام کیا ہے اسے جزا ملے گی, برا کام کیا سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ دوسرا کمپوننٹ ہے. اب آپ ان دونوں کو نگاہ میں رکھیں. دنیا میں تو فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندوں کے ساتھ میں زندگی. آپ کے ایک شخص نے تھپڑ مارا ہے, اگر آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں کریں گے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا, وہ کسی اور کو بھی جا کر لگائے گا, اس کو تھپڑ رسید ہو جائے گا تو آگے تو یہ ہوش سے آ جائے گا. تو دنیا کا نظام جو ہے وہ تو فساد پر مبنی ہے. البتہ یہ ہے کہ دل کی اندر کی کیفیت کہ یہ جو تھپڑ آیا ہے یہ میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں آیا, یہ دل کی کیفیت کا معاملہ, یہ اندرونی معاملہ ہے, قانون اس سے بحث نہیں کرے گا. اب اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو اپنے کتاب کھاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے, اور آپ ابلتے رہیں گے اور جوش کھاتے رہیں گے. یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اس دور میں آ کر یہ جو مینٹل ڈیزیز ہیں اس کی جو اس قدر جو کثرت ہو گئی ہے, کانفلکٹ فرسٹریشن, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ سوسائڈ نقصان ہو گیا, ایک دم نقصان ہو گیا, آدمی برداشت نہیں کر پا رہا اور وہ خودکشی کر گیا. لاکھوں کروڑوں ابھی موجود ہے کمبخت کے پاس, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک صدمہ ہو گیا ہے اس کو برداشت نہیں کر پایا. یہ جو پینڈولم کی سوئنگ ہو رہی ہے اندر اندرونی کیفیات کے اندر, یہ ہے جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے, جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه واذا مسه الشر كان یئوسا. یہ انسان کا پینڈولم جو ہے, کچھ مل گیا تو اکرا رہے ہیں, اکڑ رہے ہیں, وہ پھولے نہیں سوا رہے, کچھ گم گیا, کوئی ہاتھ سے جاتا رہا نقصان ہو گیا, تو بالکل چر مر ہو کر رہ گئے ہیں, کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے, بالکل مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں. یہ کیفیات ہے جن سے انسان بچاتا, جن سے انسان کو بچاتی ہے یہ تسلیم و رضا کی کیفیت. برو کشید دب ایک آ کے ہست بود مرا کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. تو ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہ کریں. جو شے آ رہی ہے, اب دیکھیں ایک پیاری مثال آج میرے ذہن میں آئی تھی. آپ نے لوور اینیملس کو دیکھا ہوگا, چھوٹے کیڑے مکوڑے, آپ اگر تنکا اس کو مارتے تو وہ تنکے کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کا ابھی جو وہ دماغی نظام ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تنکا کچھ ہے نہیں, اصل میں تو وہ ہے جو تنکے کو ہلا رہا ہے, وہ نہیں جانتا. اس لیے کہ اس کا ابھی لیول بڑا بہت پست ہے, وہ تنکے ہی کو کاٹے گا. لیکن ذرا سانپ اور کتے پر, یہ اب ایولیوشن کے ہائر اسٹیج پر آ گئی ہے, آپ لاٹھی ماریے وہ سانپ لاٹھی پر نہیں آئے گا, آپ پر آئے گا. اسے معلوم ہے لاٹھی کوئی ہے نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے وہ ہے میرا دشمن. کتا جو ہے اس لاٹھی کے اوپر وہ نہیں مارے گا, وہ آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے اسے معلوم ہے یہ لاٹھی کوئی ہے نہیں, اصل لاٹھی والا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کائنات میں ایک ہے بہت بڑا لاٹھی والا, اور یہ سب جو کچھ ہے ذرائع وسائل و اسباب یہ سب در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے, قبضہ قدرت جس کو کہتے ہیں, اس کے قبضہ قدرت میں ہے یہ پورا سلسلہ اسباب و علم. لہذا فاعل حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں, مؤثر حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں. اور اس سے آپ کا رشتہ اگر دوستی کا قائم ہو گیا ہے تو تسلیم و رضا کہ ہر کے ساتھ یہ مارے اے الطافت نہ شبد نصیب دشمن کے شبد بھلا کے تیرت سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اسباب جو دنیا کے ہیں درمیان کے, ظاہر بات ہے کہ لاٹھی ہی پر قیاس نہ کیجیے. ایک شخص نے آپ کو گولی ماری ہے, وہ قصاص قانون اس کا نظام اپنی جگہ پر رہے گا, اس کی نفی نہیں. اب آئیے دوسری بات, یہ میں نے عرض کیا جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے. اب دو پہلو دو اعتبارات سے جو کچھ انسان سے صادر ہو رہا ہے, وہ صادر ہونے والے اعمال کے ضمن میں پہلی بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر تم نے رخ موڑ لیا, اعراض کیا, انکار کیا, پیٹ موڑ لی, تو جان لو اللہ کے ذمے, اللہ کے رسول کے ذمے, سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں. وہ بڑی ذمہ ہو گیا ہے, اس نے بات سن کر پہنچا دی, اب تم جانو اور تمہارا رب, اب حساب کے کام اس نے لینا ہے. یہاں کیا بات آئی, اطاعت. اللہ کو مانا, رسول کو مانا, تو اطاعت لازم. اب جو کچھ آپ کے اعضاء و جوارح سے ثابت ہو وہ اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ثابت ہونا چاہیے. مجھے وہ شعر یاد آیا ہے فانی کا ہے بدایونی کا, کہ فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح, سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اما شاکرم اما کفورا. اللہ نے اختیار دیا, ایک دعوت میں آپ کو شراب بھی پیش کی جا رہی ہے, آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وہ نہ لیں اور کوئی آپ شربت منگا لیں, لیکن یہ چوائس آپ کا ہے. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے, آپ کا یہ چوائس اللہ کی اطاعت کے اندر ڈھل جائے. اگر یہ ڈھلا نہیں ہے اطاعت کے اندر تو پھر ایمان کا ہے, دھوکا ہے, فریب ہے, دعویٰ ہے, دعویٰ بلا دلیل ہے. مآمن بالقرآن من استحل بحارمہ, جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, حضور نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. قیل ومن ابا, سوال کیا حضور کون شخص انکار کرے گا. قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جو میری معافیت کرے گا, نافرمانی کرے گا, اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا. اب یہ جنت میں داخلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے سے ہوگا. میرے ہاتھ سے کوئی حرکت کا سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو, میری زبان سے کوئی لفظ صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے خلاف ہو, میرے پاؤں کسی ایسے راستے پر حرکت نہ کرے کہ جن پر چلنا اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو. اگر میرا پورا وجود اس اطاعت کے سانچے میں نہیں ڈھلا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا ثمرہ، ایمان کا نتیجہ، ایمان کا لازمی اور منطقی جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہے. اس اطاعت کے لفظ کو بھی ذرا تھوڑا کرنا چاہتا ہوں کہ گہرائی میں سمجھ لیجئے. اس کا مادہ ہی تو ہے، تو ایک اطاعت جبری ہوتی ہے، اس پر لفظ اطاعت کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. مجازن کہیں گے آپ، ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اطاعت کے اندر تو کا مادہ ہے، تو کہتے ہی برضا و رغبت کسی کام کو کرنا، تو ام و کر ہا. قرآن مجید میں آیا ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں، چاہے طوعًا یا کرہًا، چاہے جبرًا، چاہے اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے. اسی کو فرمایا گیا، وہ آیت سجدہ ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں سنا رہا آپ کو، سورہ رعد میں فرمایا اللہ کے لیے سربسجود ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعًا وَكَرْهًا، چاہے دلی آمادگی سے اور چاہے مجبوری سے. اسی کو فرمایا سورہ توبہ میں، قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، منافقین سے کہا گیا چاہے تم اپنی رضا مندی سے خرچ کرو اور چاہے مجبوری کو خرچ کرو، اللہ تمہارے نفقات جو ہے ان کو قبول نہیں فرمائے گا. اور سب سے پیارا مضمون آیا سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 11، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے پھر فرمایا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین سب حاضر ہو جاؤ، چاہے دلی آمادگی سے برضا و رغبت اور چاہے مجبوراً، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری دلی آمادگی، اتينا طائعين. یہ تعبیر ہے. تو یہ ہے ایمان کا دوسرا تقاضا. یہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ اعمال جو ہمارے اعضاء اور جوارح سے ثابت ہو، اطاعت اس سے ہوگی نا. ہمارے بھی بدن کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم فیزیولوجی میں کہتے ہیں آٹونومس نروس سسٹم، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میرے دل کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے، میری عضلیوں کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بالوں کا یہ بڑھنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جہاں اختیار آ گیا ہے میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، بس یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز، میں یہ پیسہ لوں یا نہ لوں. جہاں میرا اختیار ہے وہاں اطاعت کا معاملہ آ جائے گا. کہ آپ کا یہ اختیار، یوں کہیے میں اس کے لیے یہ تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اپنے اس اختیار کو اپنی مرضی سے اللہ کے قدموں میں ڈال دینا، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل مجبور بنا دیتا، کوئی اختیار نہ دیتا، جیسے جمادات نباتات یہ سب مجبور ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا اللہ کا عطا کردہ اختیار، اپنی مرضی کو بروئے کار لا کر اس کے قدموں میں رکھ لیا جائے کہ ہم ہاتھ ہیں، جو تیری مرضی، جو تیرا حکم، جو تیرا فرمان، جو تُنے جائز کیا اس پر اکتفا کریں گے، جس کو تُنے ناجائز کہا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ جب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا کہ ہم نے اللہ کا عطا کردہ اختیار اپنے اسی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے خود اللہ کے حوالے کر، سبمیشن، خود ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، بچھا دیا اللہ کے سامنے کہ جو تیرا حکم اٹھاتے ہیں. اتینا تائین، پروردگار ہم حاضر ہیں بالکل برضا و رغبت اپنی دلی آمادگی کے ساتھ. یہ ایمان کا دوسرا نتیجہ ہوا. لیکن یہ کن چیزوں میں ہے جو ہم سے ثابت ہو رہے ہیں؟ اب نمبر 3، یہ بھی وہ ثابت ہونے والے اعمال میں نتیجہ ہے ایمان کا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ توکل. توکل صرف اللہ. یہاں پھر وہی بات آئے گی، یہ عالم اسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پورے نظام کو اسباب و علل اور اس کے نتائج و عواقب، کاز اینڈ ایفیکٹ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے اندر جکڑا ہوا ہے. آپ پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے، گویا کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے. آپ کے پاس کوئی ذرائع موجود ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، آپ کو معلوم اطمینان ہے، کار کھڑی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے، میں نے اس کی سروس بھی کرا لی تھی، ٹینک بھی فل کرا لیا تھا، اب صبح اٹھوں گا چل دوں گا. اسباب موجود ہے، لیکن اگر وہ مسبب الاسباب نگاہ سے اوجھل ہو گیا، یہی محجوبیت ہے، نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ کا علم نہیں جا سکتے. لاکھ اسباب موجود ہو، آپ کے ہاتھ میں سوکھا کاغذ ہے اور دیا سلائی ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس آگ جس طرح چاہیں گے اس کاغذ کو جلا دیں گے، آپ اللہ سے دور ہو گئے، محجوب ہو گئے. آپ نے اللہ کی نفی کر دی،
پھر تو سارا معاملہ اسباب و وسائل کا ہو گیا. مسبب الاسباب جو ہے وہ تو آؤٹ آف ڈسکشن, بحث سے خارج بحث ہو گیا. اور وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, یہی تو ہے محجوبیت. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سلسلہ اسباب و علل ہے, لہذا ہوتے ہوتے ہمارا پورا بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اسباب و وسائل کے ساتھ ہے. یہ ہے ایمان کی نفی. جان لو کچھ نہیں ہو سکتا, ہاں سارے اسباب جمع ہو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے. اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کوئی اسباب نہ موجود ہو اور وہ نتیجہ برابر کرے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اور یہ ایک برننگ فیتھ, لیونگ فیتھ, ایک یقین کنوکشن, لیونگ کنوکشن اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. صورت ایمان ہے, شکل ایمان ہے, لفظ ایمان ہے, اقرار باللسان ہے, حقیقت ایمان نہیں ہے. حقیقت ایمان جو اللہ پر توکل, وہ اسباب و وسائل یہاں بھی دیکھیں وہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اسباب و وسائل سے مستغنی ہو جائے آپ, یہ بات غلط. اسباب و وسائل پر بھرپور محنت کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ نتیجہ ان سے نکلے گا. نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ کا. اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے نتیجہ پیدا کر دے, اور اللہ نہ چاہے تو سارے اسباب موجود ہو نتیجہ برابر ہو. یہی بات سورہ کہف میں کہی گئی حضور سے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی نہ کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ نقل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. میں چاہتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا. ہماری تہذیب اور ہمارے مجلسی جو ایکسپریشن ہے ان میں جو یہ الفاظ آئے یہ ایمان کے مظہر ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. کوئی کام بندہ مومن نہیں کہتا مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ کہ میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, یہ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. در حقیقت یہ ہمارے اس ایمان باللہ کی ایکسپریشن ہے جو مختلف کیفیات کے اندر آپ نے کوئی خوبصورت شے دیکھی سبحان اللہ. شے کی تعریف نہیں کر رہے, شے میں خوبصورتی اللہ کی عطا کرتا ہے, خالق حقیقی وہ ہے, تو تعریف شے کی نہیں ہوگی اللہ کی ہوگی. پانی پیا پیاس مجھے پانی کی مدہ نہیں, الحمدللہ اللہ کی تاثیر ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی. اللہ چاہے تو لاکھ پانی پیے چلے جائیں, اور اس استسقاء کے مرض میں ہوتا ہے پیے جاؤ پیاس نہیں مجھتی. پانی کی تاثیر تو ہے, آپ محمود ہو گئے. اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اللہ کے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے ایک بندے کے حق میں غذا کا کام دوں, تقویت کا ذریعہ بنوں یا زہر بن کر لگ جاؤں. اسی لیے میں نے وہ جملہ سنایا, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. فی الحقیقت کوئی فاعل اور مؤثر حقیقی موجود نہیں سوائے اللہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کے لفظ کے اگر سے بڑی لمبی بحث ہے, اللہ الہ سے بنا ہے یا علیحدہ جانب کوئی شے ہے, یہ بحث لمبی ہے, میں اس میں اس وقت نہیں جا سکتا, وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. لیکن اس کے جو مختلف آراء ہیں اس لفظ کے الہ کے مادے کے بارے میں, اس میں سب سے بڑی شے ہے علیہ الفصیل و الہ امہ, علیہ یلے ہو. اس کے معنی کیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کسی جانور کا, بکری کا بچہ, گھوڑی کا بچہ, دودھ پیتا ہوا, ابھی دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا, آپ نے اسے کہیں باندھا ہوا ہے رسے سے, رسہ جیسے ہی کھل جائے گا اس کا وہ دوڑتا ہے, لپکتا ہے اپنی ماں کے تھنوں کی طرف, ایسا تیر کی طرح جاتا ہے, یہ آپ کا مشاہدہ ہے. یہ ہے علیہ الفصیل و الہ امہ, اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے, اپنی کسی مشکل کی کشائی کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا, یہ ہے علیہ یلے ہو کا اصل مفہوم, سب سے بنیادی. ویسے اس کے بڑے اونچے مفہوم بھی ہیں, جیسا کہ میں ابھی جو پہلے سوال جواب کی نشست ہو رہی تھی اس میں عرض کر رہا تھا, لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. جو سب سے بنیادی ہے, لا معبود الا اللہ, معبود وہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جو روزی رساں ہے, جو ہماری تمام تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے, وہ ہے, اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اب ان تمام چیزوں میں انسان رجوع کرتا ہے, کیوں؟ کہ یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو جان لو کہ یہ مقام سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں, لا الہ الا اللہ. تکلیف کا رفع کرنا ہے تو اس کی طرف رجوع کرو, مشکل کو حل کرنا ہے تو اس کی جناب میں انتظار کرو, کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس سے مانگو,
فرمایا کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو، کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں اپنی عزت نفس، اپنے شرف انسانیت کو دھتیلی پر رکھ کر کسی اور کے سامنے پیش کرتے ہو؟ وہ چاہے گا تو ٹھوکر مارے گا اور تمہاری پوری عزت جو ہے وہ گلی میں پڑی ہوئی ہوگی، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ جس کے قبضے قدرت میں ہے پوری کائنات، اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جس کی انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بغیر اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں کسی اپنے ہم جنس اور ہم نوع کے سامنے، ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مت مانگو کسی سے کچھ، اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو۔ اول تو یہ ہے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں، مانگنے مانگنے میں بھی فرق ہے، معرفت کے مراتب ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جہاں سوائے ہدایت اور استقامت اور مغفرت اور رحمت کے اور کچھ نہیں مانگ سکتا انسان، کیا مانگوں؟ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں کیا بتاؤں؟ میں مانگوں گا یہ دے دے گا یہ کر دے، کیا پتا وہ ہے میرے حق میں مفید نہ ہو؟ آسان تو ہندو شعین ہوا شروع، آسان کا تک رہ شعین ہوا خیر، میں کہوں گا اس سے مجھے بچا لے، میں بے وقوف اپنے فائدے پر لات مار رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیر سے اندر ہو، تو کیا مانگوں؟ زبان بند ہو جائے گی، کچھ نہیں مانگے گا انسان سوائے پروردگار ہدایت دے، رب زدنی علما، پروردگار علم میں اور اضافہ فرما، پروردگار معرفت کی اور گہرائی عطا فرما، پروردگار استقامت عطا فرما، پروردگار کوئی خطائیں جو ہوئی ہیں معاف فرما دے، سوائے اس کے کچھ نہیں مان سکتا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات سے میرا وہ پروردگار مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میری کس شے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کس شے میں میرا خیر ہے کس شے میں میرا شر ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو معلوم کیا؟ لیکن چلیے اس درجے معرفت پر آپ رہیے نیچے ہیں تو جھوٹی باندھنے کا تخمہ بھی مانگا تو اسی سے مانگا، تو یہ جان لیجئے توکل بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہیں، یہ ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے، وسائل و اسباب اشخاص، یہ میرا بھلا کر دے گا، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے، اس اپنے آفیسر کی خوشامد کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ خراب نہ کر دے، فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو دھیرا کرا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے، یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں، اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا، اللہ کو جانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ مانتا ہوں حقیقت میں نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو اس کا توکل اس کا بھروسہ۔ دیکھیے یہی بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں، وآتینا موسی الکتاب وجعلناه ھدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ لب رباب ہے تورات کی تعلیمات کا، ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو کار ساز نہ سمجھو، جہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے، توحید کی نفی ہو گئی۔ اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی، غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا، کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا، چند کو آ گیا ہوگا، ظاہر بات ہے یہ خیال محمد رسول اللہ کو نہیں آ سکتا، ابو بکر یا عمر کو نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالی عنہم صلی اللہ علیہ وسلم، خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 ہیں، 12,000، 10,000 سے جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور جو مکے میں ایمان لائے 16، اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے، اس لیے کہ رعایا ہے اب تو مسلمانوں کے مکے 12,000 کا نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جب کہ تم نے اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، وسائل و اسباب پر، نتیجہ کیا نکلا؟ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، جب حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے وہ وولیز آئی ہیں تیروں کی، وہ چھاڑے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان، وہ جو تیروں کے آئے ہیں بارش تیروں کی بھگڑ بس، یہاں تک کہ بعض روایات میں تو 30-40 کی فگر آتی ہے، بعض میں یہ ہے کہ 300-400 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ، باقی سب ادھر ادھر سے تب، حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، رجز پڑھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں. میری نبوت جو ہے وہ کسی کثرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار دے، اور میں میدان میں موجود. پھر آپ نے پکارا، الی عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب، یا اصحاب الشجرہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نبکو میری طرف. اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے، کہاں ہو؟ آؤ میری طرف. لوگ جمع ہوئے، لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیہ. لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں بشریت ایسی اور اذن رب کو دیکھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نہیں کر دو. مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے، انتقام ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، سب نظام وہ دنیا کا رہے گا، لیکن جان لو کہ کوئی شے نہیں آ سکتی تھی اگر اس میں رب نہ ہوتا. اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں. اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا، وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ برابر کر دے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں. اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے حد امکان تک کوشش کرو اسباب و وسائل فراہم، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ، اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہیں اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے. جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور کھوڑ کر اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا، اگر ایسا کرتا تو نو سائنس کوڈ بی پاسبل، سائنس تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ قوانین طبیعیات، ان کی یہ ساری دریافت اور ان کے یہ استعمالات اور ایکسپلائٹیشن، یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ اسباب و وسائل کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ کو معطل کر کے بٹھا دیتے ہیں ایک طرف، اور اسباب و وسائل ہی پر بھروسہ اور اسباب و وسائل ہی کے ساتھ وابستہ، اور تمام چیزوں کو بھی انہی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. ذہن میں رکھیے اللہ کو، جو کچھ آ رہا ہے مسبب الاسباب کو دیکھ لیجئے کہ مشیت اس کی ہے، چاہے کسی ذریعے سے آیا ہو. دیکھیے ایک عجیب بات اور بتا دوں آپ کو میں، قرآن مجید میں فتنے کی تین نسبتیں آئی ہیں. ابو جہل مار رہا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ بھی کہا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. لیکن فتنہ اصلاً کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اللہ چاہے تو ابھی ابو جہل کا ہاتھ چھل ہو جائے، ابو جہل کے ہاتھ کٹ جائے، کچھ نہ کر سکے گا. یہ اذن تو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ میرے بندے کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، تھوک بجا کر دیکھ لو، اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لے لو جتنا لینا ہے. لہذا فتنے کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور اس میں فرمایا فَتَنَّا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. ہم نے تو ہمیشہ آزمایا، وہی نہیں آزمائے نا، فتنہ ہم نے آزمایا. نمبر دو، فتنہ اردا ہے، فتنہ الناس، جو لوگ آزما رہے ہیں. اور آخری بات کیا ہے جو سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، فتنے میں تو تم اپنے آپ کو خود ڈالتے ہو. ولکنکم فتنتم انفسکم، اگر تمہیں جان کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، مال کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. اب فتنتم انفسکم، فتننا ہم نے فتنے میں ڈالا، اور فتنے میں ڈالنے والے وہ لوگ، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ایک ہی لفظ فتنہ ہے، نسبت تین ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے بھی دو کمپوننٹس، جو صادر ہو رہا ہے وہ ایک طرف تو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ہو، اور نمبر دو محنت مشقت اپنی جگہ ہو، توکل اللہ کے سوا کسی شے پر نہ ہو. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، بھروسہ کسی اور شے پہ نہیں.
تکیہ، اعتماد، دار و مدار، انحصار، یہ اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہو گیا تو یہی تو ہے شرک، یہی کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اسباب و وسائل کو خدا نہ سمجھ لو، ہاں اسباب و وسائل سے مستغنی نہیں ہونا ہے، اپنی پوری محنت کر لو اور پھر یہ کہو پروردگار۔ ایک ہی بڑا پیارا نقشہ ہے میدان بدر کا، اے پروردگار میں نے اپنے 15 برس کی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی، اے اللہ اگر کل یہ سب کے سب شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن وہ کمائی ڈال دی لا کر میدان، جب تک یہ نہیں ہے محنت اور اپنی کمائی اپنی سعی وہ سب کچھ لا کے اللہ کے راہ میں ڈال دو، وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی۔ اسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بدو آئے حضور سے ملنے کے لیے صحابی، انہوں نے مسجد کے باہر اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تم نے اس کا گھٹنا باندھا کیوں نہیں؟ عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک ٹانگ کو اٹھا کے اس کا گھٹنا کس دیا تو تین ٹانگوں پر اب اونٹ کھڑا تو دوڑ تو نہیں سکتا، پھدک سکتا، تو پھدک کر ادھر ادھر کچھ وہ اپنا وہ ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہے، کچھ کہیں کوئی شے ہو، کوئی درخت ورخت ہو تو اس سے پتے بھی کھا لے گا، لیکن دوڑ نہیں سکتا رہے گا کسی ایک لمٹ کے اندر۔ یہ تھا کہلاتا تھا، اس کو اعقال کہتے تھے۔ اور اعقال جو رسی بندی ہوتی تھی عربوں کے سر پر، وہ حقیقت میں وہ رسی ہوتی تھی کہ بدو جب اونٹ پر سوار ہوگا تو وہ رسی جو ہے اس اونٹ کے گھٹنے میں سے کھولے گا، اپنے سر پر باندھ لے گا، اور جب اونٹ سے اترے گا کھپڑ سے اتارے گا اور وہ اس سے اس کا گھٹنا باندھ لے گا۔ یہ اعقال کہلاتا تھا، جو بڑے سنہری اور بڑے قیمتی اور بڑے عالیشان اور جو سونے کے بنے ہوئے اعقال ہے، اصل میں یادگار ہے اس بدوانہ تہذیب کا، وہ جو رسا تھا کہ جو سر کے گرد اس میں باندھ لیا کال یہ لیے پھیرے گا، وہ سر کے اس نے اس کو دو بندی ٹانگ دی۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے اپنے اونٹنی کے گھٹنے کو کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے کیا حضور، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا نہیں، غلط کیا تم نے، اے قلحا ثم توکل، جاؤ رسی باندھو پھر توکل کرو، تمہاری رسی سے نہیں بچا سکتی، اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، محافظ اللہ ہے، لیکن جو سلسلہ اسباب میں جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ترک کر دینا، یہ در حقیقت توکل اسلامی توکل کا تقاضا نہیں۔ بھرپور محنت، پوری کوشش، پوری جدوجہد، اپنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی تو اسباب و وسائل کو دیکھ کر کرنی ہوگی، لیکن کبھی بھی اسباب و وسائل کے اوپر تکیہ نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، تکیہ اور بھروسہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ ہیں وہ تین چیزیں جو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایمان کے نتیجے میں انسان کے، اب یہ میں کہوں گا زاویہ نگاہ اور طرز عمل، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ دو لفظوں کے جوڑے جمع کر لیجئے، تسلیم و رضا، اطاعت و انقیاد، اور توکل و تسویر۔ تسویر کیا ہے؟ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سُپُرْدُمْ بِتُوبَ آیَ خَيْشْرَا تُو دانی حسابِ کبو بیشرا، پروردگار تجھ سے کیا مانگوں اور کیا درخواست کروں، تو جانتا ہے میرے کم و بیش سے تو واقف، میری ضروریات سے تو آگاہ، میری مصلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، کار ساز ماں بفکرے کار ماں، میرا کار ساز خود میرے کام میں لگا ہوا ہے، پورے کر رہا ہے، فکر ماں در کار ماں آدھار ماں، میں جب اپنے کام کے بارے میں خود لگتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں تو غلطی کا امکان ہے نا، آزار اپنے سر سے ڈال لیتا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے اس سے زیادہ میرے لیے محفوظ جگہ کون سی ہے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں، اس کے حوالے کر۔ یہ تفویض ہے، تفویض الامر الی اللہ، پروردگار افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سپرد امرو ما یخشا تو دانی حساب کمو بیشرا۔ تو یہ 6 الفاظ آپ نے نوٹ کیے، نمبر 1 تسلیم و رضا، برو کشید پیچا کے حسود مرا سے اقدہ کے مقام رضا کشود مرا ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، نمبر 2 جوڑا کیا ہے، اطاعت و انقیاد، جو بھی ہو اللہ کے رسول کے سانچے کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ثابت ہو، جو عمل بھی مجھ سے ثابت ہو، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، نمبر 3 توکل، جو بھی کچھ کہوں اس میں بھروسہ صرف اللہ کی طرف۔ اب دیکھیے، اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا مجھے ایک فرد کو
اب آپ ویژولائز کیجئے اس دنیا میں معاشرے میں وہ رہتا ہے اور دو چیزیں ہیں کہ جن سے اس کا تعلق ہے. ایک ہے علائق دنیاوی، ایک ہے مال و اسباب دنیاوی. یہ دونوں پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے یہ بات کئی دفعہ آ چکی. آج ذرا اس محکمے کو نوٹ کیے کس پیارے انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں نیتیب یا میں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو. پہلے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کے نظام کو چلانے کے لیے محبتوں کی چاشنی رکھ دی ہے. یہ محبتوں کی چاشنی نہ ہو تو تمدن چلے گا. اولاد کی محبت نہ ہو تو والدین اپنا پیٹ کاٹیں گے انہیں کھلانے کے لیے، اپنا آرام حرام کریں گے ان کو پالنے پوسنے کے لیے. وہ ایسی چاشنی ہے اس میں لگے ہوئے، راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں. اپنے تن کے اوپر اچھا کپڑا ہو یا نہ ہو، بچوں کو کپڑے ایسے بنا کے دیں گے، یہ محبت کی چاشنی ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان وہ محبت اور مودت، بینکم المودت والرحمۃ، یہ مودت اللہ نے رکھی، کتنی مودت باہمی، یہ نہ ہو تو کیسے نظام چلے گا گھر کا، یہ خاندان کا پورا اللہ. لہذا یہ محبتیں جو ہے یہ فطری ہیں، یہ محبتیں طبعی ہیں، اور یہ محبتیں فی الاصل فی نفس ہی بری نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے در حقیقت یہی محبتیں حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہیں تو آپ کی عاقبت کی بربادی کا ان سے بڑا ذریعہ کوئی ہے ہی نہیں. بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ہے، حلال سے نہیں تو حرام سے مارے گئے تھے. بیویوں کی فرمائشیں ہیں کہ جو پوری کرنی ہے، جائز سے نہیں تو ناجائز سے، ہلاک برباد ہو. یہ محبت نہیں ہو رہی، یہ عداوت ہو رہی ہے، یہ دشمنی ہے. اگر چوکس نہ رہو گے، اگر محتاط نہ رہو گے، اگر الرٹ نہ رہو گے، اگر ہر وقت چوکنے نہ رہو گے، یہ فطری اور طبعی محبتیں تم پر چھاپا ماریں گی، چھپون ماریں گی، اور تمہیں اللہ کے راستے سے اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اسے نگانا کر دیں. لہذا اے اہل ایمان، چوکس رہو، چوکنے رہو. یہی محبتیں تمہارے لیے ریڈ سگنلز ہیں، یہ خطرے کی علامتیں، نشانات ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کس قدر کلیئر اللہ استعمال ہے، تمہارے دشمن. اچھا من کو سمجھ لیجئے، یہ من دو طرح کا ہو سکتا، من تبعیضیہ، بعض، یعنی تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض، یہ بھی صحیح ہے، سب بیویاں سب اولاد جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دشمن نہیں تھی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کے دشمن نہیں تھے. حضرت اسماعیل نے سر تسلیم خم ہے گردن ڈال دی، فلما اسلما وتلہ للجميع. لیکن یہ کہ بعض ہوتے ہیں تو من تبعیضیہ، یہ بھی صحیح ہے. اور من جو ہے بیانیہ، جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں للامیر من اولادہ جند، امیر جو ہے اس کی تو اولاد ہی میں سے ایک لشکر ہے، اتنی اولاد ہے کہ وہ لشکر بن گئے. من اولادہ جند، یہ من بیانیہ ہے، اس اعتبار سے بھی بات صحیح ہے. پوٹینشل ڈینجر ہر شخص کے لیے ہر وقت موجود ہے. اف یو ڈونٹ کیپ آن گارڈ، اگر اپنی حفاظت کے لیے چوکس اور چوکنے نہیں رہو گے، پتا نہیں کس وقت یہ طبی محبت جو ہے تمہارے قدموں کو ہلا دے. لہذا یہ من تبعیضیہ بھی صحیح ہے اور من بیانیہ بھی صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. حضر کہتے ہیں بچاؤ کو، بچ کر رہو، بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور تمہاری بے خبری کے اندر غیر شعوری طور پر یہ محبتیں جو ہے تمہیں راہ حق سے منحرف کر. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. لیکن اس میں توازن کا کمال یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ محبت اللہ نے رکھی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں رہیں. اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے اندر چاہتا ہے محبت کی چاشنی ہو،
صرف یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنے دو, اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے معنی کرنا ہو جائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. ان پانچ محبتیں اور تین محبتیں مال و اسباب دنیاوی کی, انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو. یہ ہے ہدایت, یہ ہے توحید, اور بالا تر ہو گئی یہی کفر, یہی شرک, یہی گمراہی, یہی بربادی, یہی گویا کہ تمہاری آخرت کی تباہی. لیکن گھر کی زندگی میں دیکھیے تین الفاظ آئے ہیں اب بیلنس کرنے کے لیے, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانپتے رہو, کور کرتے رہو, یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا. تین الفاظ, اعفاء کے معنی ہے رسی ڈھیلی کرنا, چھوڑ دینا, ہر وقت جو ہے کسے رکھنا نہیں ہے, ہر وقت کی روک ٹوک نہیں ہے, ڈھیلی بھی دو, معاف بھی کرو. اعفاء کے معنی اب یہاں نوٹ کر لیجئے, ایف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, داڑھی کو چھوڑ دو, داڑھی کو چل لے, عفو کے معنی یہی ہے, روک ٹوک نہ ہو, چل لے. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم معاف کرتے رہو, ڈھیل دیتے رہو. وَتَصْفَحُوا, صفا کہتے, یہ صفا ہے, ایک ورق ہے دو صفحے ہیں, یہ صفا ایک رخ کو کہتے ہیں. صفحے جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے, ذرا اپنا رخ موڑ لیا, دیکھا ہی نہیں, یعنی دیکھے کو اندیکھا کر دیا. چشم پوشی اسے کہتے ہیں, چشم پوشی سے کام لو, گویا کہ آپ نے دیکھا ہی. دس دفعہ آپ نے ٹوکا ہے تو کچھ مرتبہ ٹوک دیا نہیں, ورنہ ڈھیک ہو جائے گا, اور یہ ڈھٹائی جو ہے یہ پھر آئندہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. یہ ہے صفحہ الجمیل, یہ صفحہ جمیل ہے, ایسے ہو جانا جیسے دیکھا ہی, یہ چشم پوشی. اور تیسرا ہے وتغفرو, غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو, بغفر کہتے ہیں خوض کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور سر کو بچاتا ہے بولٹ سے یا تلوار کے وار سے, وہ بغفر ہے. تو غفر کے معنی ڈھانپ لینا, کسی کی خطا کی پردہ پوشی کرنا, پردہ پوشی سے ہی ترین لفظ مغفرت کے لیے. اب یہ تین الفاظ کتنے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں, ان کو لائے کہ یہ جو گھر کی جو ذمہ داری ہے, بیوی اور بچوں کی تربیت, اس میں یقیناً سختی کی بھی ضرورت ہے لیکن نرمی کی بھی ضرورت ہے. ان کو ساتھ جو ہے جہاں تربیت کے اندر جہاں روک ٹوک کی ضرورت ہے, وہاں اس کی ضرورت ہے کہ خطاؤں سے درگزر بھی کرتے رہیں, معاف بھی کرتے رہیں, چشم پوشی سے بھی کام لیں, خطا سے جو ہے اس کے اوپر پردے بھی ڈالیں. یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح رخ پر. اب دیکھیے یہ ہے وہ بیلنس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر آ کر کے انسان گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے. ایک طرح لفظ عداوت استعمال کیا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا, لیکن بیلنس کیا ہے, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور کس قدر پیاری اپیل ہے, اگر تم یہ معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور پردہ پوشی کرو تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے, تم بھی ان کی خطائیں معاف کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, رحم کرو زمین والوں پر, اللہ تم پر رحم کرے گا. تم ان کی خطاؤں سے درگزر کرو, اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا. تم انہیں معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو یہ اپیل کا درجہ ہے. تو یہ ہے علائق دنیاوی کے بارے میں نقطۂ نظر, کہ بندہ مومن جس کی نگاہ آخرت پر ہے وہ چوکس ہو کر, وہ بالکل غیر شعوری طور پر ان طبی محبتوں کا غلام نہیں بن جائے گا جیسے کہ اس وقت ہماری عظیم اکثریت بنی ہوئی, بیوی اور اولاد کے غلام, بیوی اور اولاد کے نوکر چاکر. بعض حضرات کہتے ہیں, ایک صاحب تھے ہمارے بزرگوں میں سے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیا ہے, ہم تو روٹی کپڑے پر اپنے بیوی بچوں کے ملازم ہیں, ساری محنت, ساری توانائی, ساری اپنی قوتیں, پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا کر جو کچھ کمایا ان کے پیٹ میں ڈال دیا, یا ان کا تن ڈھانپ دیا, یا ان کو اعلیٰ تعلیم دے دی, ہمیں کیا ملتا ہے, دو وقت کی روٹی اور چند جوڑے کپڑے کی. جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ روٹی کپڑے پہ ملازم ہے, تو در حقیقت آج کا انسان اکثر و بیشتر وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا روٹی کپڑے پر ملازم ہے.
ٹوٹل انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کی جو ہو رہی ہے وہ ہے. اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کا معاملہ بھی ختم. معلوم ہوا کہ اب یہاں معاملہ دشمنی کا ہو گیا, یہ محبت نہیں ہے. حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا نادان اور کوئی نہیں جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی ہوں, میرے بچے میری وجود کا ایکسٹینشن ہے, توسیع ہے. لیکن جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, ابا جان آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, آپ چھوڑیے ان باتوں کی, ابا جان اب زمانہ بدل گیا, اب ہمارے تو ٹرینڈ یہی ہے, اب زمانے کا چلن یہی ہے, تب محسوس ہوتا ہے کہ میں اور ہوں یہ اور ہے. منظر اب تو دی گئی منسوش ہے تم سب تو منسوخی, یہاں تو معاملہ یہ تھا. لیکن اب معلوم ہوا منزی گرم تو دیگری, میری چوائس اور ہے, میری پسند اور ہے, میرا چلن اور ہے, میری رائے اور ہے. اور کبھی سینہ تان کر جب باپ سے بات ہو اور ماں سے بات ہو اور انہیں کہا بھی جائے کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ کو معلوم کچھ نہیں ہے, تب وہ شکایتیں آتے ہیں کہ یہ میں کس مغالطے دے رہا, میں تو سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں, میری ہی شخصیت کا یہ کی توسیع ہے, ایکسٹینشن ہے. بہرحال مجھے وہ یاد آتا ہے ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک وزیر کا ذکر آتا ہے جس نے بڑے ہتھکنڈوں سے دولت جمع کی تھی بادشاہ کے لیے. وہ کس کا فورتھ کہلاتا تھا, وہ جی ہینری ایٹ کا, لیکن وزیر کا نام کیا تھا, مارٹن مارٹن تھا, چھوڑیے. بہرحال اس نے بڑی ہر طریقے سے لوٹ کسوٹ کر کے بادشاہ کا خزانہ بھر دیا. اور اس کے بعد جب بڑھاپے کو پہنچا اسی بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا. اس کا حسلت بھرا جملہ آتا ہے, ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دا کنگ, جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہ اس میرے بڑھاپے میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. یہ حسلت اس وقت ہوتی ہے جا کر جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے اولاد کے لیے پانی کر دیا, کہیں اگر اللہ کے لیے وہ محنت کی ہوتی تو ہمیں کیا ملتا اور کیا کچھ ہمارے نصیب ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولاد, اچھا یہاں بھی یہ نہ ہو, اولاد کا حق ہے, ان کو پالنا پوسنا آپ کے ذمے ہے, امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس, لیکن حلال سے کماؤ اور کھلاؤ, اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو. یہ اپنی جگہ محبت کرو, اللہ کی محبت سے بالا کرنا ہو جائے, اپنی ذمہ داری ادا کرو, یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے ایک ذمہ داری. اسی لیے تو ہے بچہ فوت ہو گیا ہے تو دعا کیا ہے جنازے کی, اللہم اجعلہ لنا قرۃً و عینًا و ذخرًا, پروردگار اس بچے کو ہمارے لیے اس آخرت کے اندر اجر اور ذخیرہ بنا دے ہمارے لیے, ہمارے اجر اس لیے کہ تیری امانت تھی, ہم نے اس کو پالا پوسا ہے, تیری طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی. اگر امانت سمجھ کر پال پوس رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اور جہاں کبھی محبت کے تحت ہو رہا ہے وہاں خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پالا جو ہے اس کو آپ کراس کر جائیں گے اور حلال سے بڑھ کر حرام کے اندر وہ بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدواً لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے, یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے. اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھیں نا, علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی. اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے, یہ دے کر آزمایا ہے, یہ سرمایہ دے کر آزمایا, دولت دے کر آزمایا, ساز و سامان دے کر آزمایا, اولاد دے کر آزمایا. یہ کیا کرتے ہیں, خیر میں لگاتے ہیں, بھلائی میں لگاتے ہیں, اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں, انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں. یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے, جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہو. اور یہی فتنہ ہے در حقیقت. ایک سورت پیچھے جائیے, سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان, تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں, جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے. ذرا اور پیچھے جائیے, سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا, وہ فتنہ یہی تو ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں, تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب میں عرض کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی ہے. دیکھیے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے, ایک طرف اس سے محبت طبیعی ہوتی ہے, دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے, اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے. بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے, وہ محض محبت ہے, لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے. جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے, بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے, پینشن ہے جو ملتی رہے گی, فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا, اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لکھیاں بنیں گے, یہ میرا سہارا بنیں گے. تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے, ایک طبی محبت, وہ جو طبی محبت جو بیویوں سے بھی ہے, لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا, انما ان من ازواجکم واولادکم عدو باللہ. دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے, ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے, لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال کے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہی وجہ ہے, میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے, شاید آپ حضرات کا بھی ہو, جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں وہ انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم, اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے, پیسہ, جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں. وہ رسک لے سکتا ہے, کوئی بات نہیں, میرے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں, اولاد ہے, میں نے اپنے آپ کو ان میں انویسٹ کیا تھا ایک وقت میں, وہ ریپے کریں گے. لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی, اکثر و بیشتر میں نے دیکھا انتہائی بخیل, پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے, اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آ کر کیونکہ مرتکز ہو گئے, لہذا وہاں اس کی شدت پہنچ گئی. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب, واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یہ اجر کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ, انویسٹمنٹ کا بدل. اولاد کو انسان ایک طرح کی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے, اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس وزیر کا, اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل و خوار نہ کرتا. یہ اجر جو ہے, اللہ کے لیے محنت کرو گے, ایک پیسہ لگاؤ گے, ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے, اس کا اجر و ثواب ہے, وہ ضائع ہونے والی شے نہیں. وہ اس اٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالہ نکل ہی نہیں سکتا, جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے. جو لمحہ بھی لگا ہے, حاصل زندگی ہے وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں, وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا, وہ ایک قطرہ کی جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا, وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے, ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی, وہ ابدی ہے, اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے. تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو, لیکن وہ 100 میں 10% سے زیادہ کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی دیکھ بھال بھی کرے. آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے, بوڑھے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو. اب ہمارے ہاں بھی ایسی ہو رہے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹس ہو اور سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ سہولتیں ہوں, ان کے لیے ایسے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں جہاں انہیں ڈپازٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڈھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلے, ہمارے عیش کے اندر مخل ہوتے ہیں, ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں, بس ان کو وہاں رکھو, ٹیلی ویژن رکھ دو, یہ کھائیں پیئیں اچھا بھلا, کو نرس ہو دیکھے. ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے, کہ بوڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا کرسمس, اور وہ بھی نہیں ہوتی, پوری وہ بھی نہیں ہوتی, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی جھلک دیکھنی نصیب ہو جائے. یہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم.
اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری، ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے، صرف اللہ کی محبت نہیں، من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، ان تین محبتوں پر وہ پانچ محبتیں غالب آ گئی، تم برباد ہو، یو آر ڈومڈ، جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے نا ہنجاروں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہی میں نے عرض کیا تھا آخری جملہ کے بول رہا ہوں، اقبال نے ایک شعر میں جمع کیا ہے اسے، کاش کہ وہ شعر کہیں ہماری سوچ میں ہمارے فکر میں پیوست ہو جائے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اگر اس معنی میں ہم پر ریویل ہو گیا ہو، منتشر ہو گیا ہو، ہمارے باطن میں اس کا انکشاف ہوا ہو، تو پھر یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ سب بتان وہم و گما نظر آتے ہیں، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے، یہ لائبلٹیز ہیں جن کا حساب دینا پڑے گا، دولت زیادہ ملی ہے زیادہ حساب دینا پڑے گا، اولاد اللہ نے دی ہے اللہ محاسبہ کرے گا، ان کی تربیت کیسے کی تھی، کس رخ پر ڈالا تھا، کیا تعلیم دی تھی، کیا سکھایا تھا، کیا تلقین کیا تھا، ان کی صرف دنیا ہی بنانے کی فکر کی تھی یا ان کی آخرت کی بھی فکر کی تھی، یہ سارے حساب کتاب دینے پڑیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، پانچ آیتیں یہاں ختم ہوئی، یہ ایمان کے مضمرات، ثمرات، نتائج، انسان کے نقطہ نظر میں، زاویہ نگاہ میں، طرز عمل میں، علائق دنیاوی کے بارے میں اس کی رائے، اور مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں اس کی سوچ، یہ ہے کہ جو ایمان کا اگر ہے انسان کے دل کے اندر اگر موجود ہے وہ حقیقت، تو یہ کیفیت ہے، اس سانچے میں یہ چیزیں ڈھل جائیں گی، اس کے بعد اب اگلی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اب وہ فا سے شروع ہوا ہے کہ یہ پانچ چیزیں اگر سمجھ لی تو بس اب ان کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم